سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. ہر ایک جام
سر میں ہے سودا
بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا برن رہتا ہے، بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا برن رہتا ہے، سوائے اس کے ہم پانی ہر ایک خوشی پر کی مرنا اور جینا کی محبت ہے، خوشی پر کچھ پروائے بدنامی، نہ کچھ پروائے عالم ہے، خوشی پر ہماری خاک لمحے میں رکھے پلک اختر، ہماری خاک لمحے میں رکھے پلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے
ہر ایک جام محبت اشرف صحبا
میرے مرشد کی اشعار 9 رمضان المبارک 1414 ہجری حرم مدینہ طیبہ میں ہوئے.
ٹوپی لائیں ٹوپی.
الزامات ربانی جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جہاں کسی مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی برائی کی جا رہی ہو یا علماء کو برا کہا جا رہا ہو تو غیرت مند انسان کو فوراً اس کے منہ پر کہہ دینا چاہیے لعنت اللہ علی شرکم, اے شخص تیرے اوپر لعنت ہو. یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کا کبھی برائی سے تذکرہ مت کرنا. اور فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد ان کو نشانہ ملامت نہ بنانا. پس جس شخص نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. جس نے ان کو ایدا دی اس نے مجھے ایدا دی, اور جس نے مجھے ایدا پہنچائی اس نے گویا خدا کو ایدا پہنچائی, اور جس نے خدا کو ایدا پہنچائی عنقریب خدا اس کو پکڑے گا. یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں ایک دوسرے سے کیسی محبت اور کیسا ادب کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر کے اس مقام پر قدم نہیں رکھا جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے تھے. اگر کوئی تمہارے ماں باپ کی برائی کر رہا ہو تو کیا وہاں کہو گے کہ کیا کریں, ان سے تعلقات ہمارے بہت پرانے ہیں. حضرت پھول پوری رحمہ اللہ کی ایک بہت بڑے رئیس زمیندار نے دعوت کی. اتنا بڑا زمیندار تھا کہ اس کے نام سے وہاں سڑک بنائی گئی تھی. کھانے کے دوران اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے. اسی وقت حضرت نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنا ڈنڈا لاٹھی جو تیل میں ڈوبا رہتا تھا اس کا نام بھی رکھا ہوا تھا عبد الجبار, وہ اٹھایا اور فرمایا خبیث کہیں کہ تیرا کیا منہ ہے کہ تو امام بخاری پر اعتراض کرے. وہ جان بچا کر وہاں سے بھاگا اور ایک کمرے میں خود کو بند کر لیا. پھر اس کے 6-7 ملازموں نے آ کر حضرت سے معافی مانگی تب اس کی جان بخشی, مگر پھر وہاں رکے نہیں, ایسے نالائق کا کھانا بھی نہیں کھایا. فلاں لٹریچری حضرت نے نام بھی لیا تھا اس کا, جو یہ کہتا ہے کہ میں تو حقائق بیان کرتا ہوں, تاریخ کی کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے, تو حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک اور حدیث کے مقابلے میں تاریخ کی ادنا سے ادنا بھی حیثیت نہیں ہے. تاریخ کا تو یہ حال ہے کہ آج اگر لالو کھیت میں جھگڑا ہو تو 10 آدمی اس کو آگے بیان کریں گے تو تمام کے تمام میں اختلاف ہوگا. ایک کہے گا 100 مر گئے, دوسرا کہے گا نہیں 50 مر گئے, تیسرا کہے گا نہیں بھائی صرف 5 مرے ہیں, اور ایک کہے گا کسی کو خراج بھی نہیں آئی. جب اللہ نے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ فرما دیا قرآن پاک میں, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, تو تمہارے ناراض ہونے سے تمہارا ہی منہ کالا ہوگا. حقائق بیان کرنے کے لیے بھی ادب کا لحاظ ضروری ہے, ورنہ اسی لٹریچری سے کوئی کہے کہ تیری ماں کا شوہر گھر میں ہو تو مجھے اس سے ملنا ہے, کیا گوارا کرے گا؟ اگر کوئی ماں کو کہے, کوئی اپنی ماں کو کہے کہ میرے باپ کی بیوی چائے دے دے, یا میرے باپ سے یوں توں کرانے والی ناشتہ دے دے, بتاؤ کوئی برداشت کرے گا؟ آپ کیوں نہیں برداشت کرتے؟ یہ بھی تو حقیقت ہے, کیا تمہاری ماں تمہارے باپ کی بیوی نہیں؟ احقر عرض کرتا ہے کہ اس وقت حضرت والا کو بہت جوش اور آواز میں روب اور آنکھیں سرخ اور چہرہ دفاع صحابہ رضی اللہ عنہم میں دم دما رہا تھا. یہ مولانا سہیل صاحب ہیں جو حضرت والا رحمہ اللہ کے خادم رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ میں جو حکمت کا بیان ہے اس کی پانچ تفسیروں میں سے ایک الفقہ فی الدین بھی ہے، یعنی دین کی سمجھ. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو چاروں خلفائے راشدین کے بعد سب سے افضل صحابی ہیں، ان کی دینی سمجھ کا ایک واقعہ سنو. ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ جمعہ کا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دیتے تھے یا بیٹھ کر؟ کسی حدیث سے ثابت ہو تو بتائیے. فرمایا کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے ہو؟ کیا؟ کہا قرآن تو پڑھتا ہوں، اس میں کہاں ہے؟ فرمایا کیا یہ آیت تم نے نہیں پڑھی؟ فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے نبی، جب کچھ لوگ مارکیٹنگ کرنے کے لیے چلے گئے، مال تجارت میں لگ گئے اور آپ کو تنہا کھڑے چھوڑ دیا، معلوم ہوا کہ آپ قائم تھے، یعنی کھڑے ہوئے تھے. یہی دلیل ہے کہ خطبہ جمعہ کا کھڑے ہو کر دے رہے تھے. وہ سوال کرنے والا شخص حیرت میں آ گیا. ایسے ہی اس حکمت کی ایک تفسیر طریق السنہ بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی راستہ حکمت سے خالی نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی جو شام کے گورنر تھے، ان کے پاس عیسائیوں کے سفیر آ رہے تھے تو خادم نے عرض کیا کہ اے میرے پیارے صحابی رسول، آج پیالہ مت چاٹنا، اس سنت پر آج عمل نہ کرنا، ورنہ یہ عیسائی کہیں گے کہ مسلمان بالکل ہی بھوکے کنگلے ہیں، جب ہی تو پیالہ چاٹ رہے ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو پیالے کو چاٹ لیتا ہے تو پیالہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. قال علیہ الصلاۃ والسلام من اکل من قصعۃ ثم لحسها تقول له القصعۃ اعتقک اللہ من النار کما اعتقنی من الشیطان. کہ اللہ تجھے جہنم سے آزادی دے دے، یعنی یہ پیالہ جو پیالے میں کھانا کھاتا ہے اس کو چاٹنے سے برتن اس کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تجھے جہنم سے آزادی دے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے بچایا، ورنہ یہ بچا ہوا شیطان کھا لیتا. تو اس گورنر صحابی نے جواب دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا میں ان گدوں اور بیوقوفوں کے لیے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایمان تھا صحابہ کا. اب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اس سے ملائیے کہ کیسے صحابہ کا نمونہ تھے جن کے لیے رمزی اٹاوی نے کہا تھا. رمزی اٹاوی ایک بزرگ شاعر تھے. کتاب زندگی کا ہر ورق تصویر سنت ہے، تیری ہر نقل و حرکت نقش تدبیر سنت ہے. حکیم الامت کے لیے اشعار انہوں نے کہے تھے. کتاب زندگی کا ہر ورق تصویر سنت ہے، تیری ہر نقل و حرکت نقش تدبیر سنت ہے. شرف تجھ کو ملا بزم ولا کی بار یابی کا، شرف تجھ کو ملا بزم ولا کی بار یابی کا، صحابی گو نہیں لیکن نمونہ تھا صحابی کا، صحابی گو نہیں لیکن نمونہ تھا صحابی کا. ایک سفر کے دوران ریل کے ڈبے میں ایک جینٹل مین صاحب سوٹ بوٹ پہنے ہوئے بیٹھے تھے. جب کھانا کھانے لگے تو ایک بوٹی ان سے چھوٹ کر نیچے فرش پر گر گئی تو بوٹ کی نوک سے اس بوٹی کو سیٹ کے نیچے پھینک دیا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا. خواجہ صاحب سے فرمایا کہ خواجہ صاحب، اس بوٹی کو اٹھاؤ اور دھو کر لاؤ، میں اسے کھاؤں گا، یہ نعمت ہے، سرکاری رزق ہے. تو خواجہ صاحب کا بھی ادب دیکھیے. خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں کھا لوں. فرمایا اچھا کھا لو. وہ مسٹر بہت شرمندہ اور نادم ہوا. ارشاد فرمایا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت یعنی قبر کی خوشبو کو سونگ لیا اس کو عمر بھر خوشبو سونگنے کی ضرورت نہیں. ابا جان، آپ کی وفات سے مجھ پر اس قدر مصیبتیں پڑی ہیں، اگر وہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو سارے دن رات بن جاتے ہیں. یار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عربی اشعار ہیں، ان کا ترجمہ ہے. ماذا علی من شم تربت احمد، اللہ یشم مد الزمان غوالیا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرن لیالیا.
کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کی خوشبو کو سونگ لیا اس کو عمر بھر خوشبو سونگنے کی ضرورت نہیں. ابا جان آپ کی وفات سے مجھ پر اس قدر مصیبتیں پڑی ہیں, اگر وہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو سارے دن رات بن جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور عربی ادب میں بڑا مقام تھا, چنانچہ اپنے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت پر آپ نے جن الفاظ میں غم کا اظہار فرمایا وہ بھی عجیب ہیں. یہ عربی عبارت ہے, اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں اس میں سے پڑھ کر. کہ ابا جان اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, آپ کی صالح مساعی کو قبول فرمائے, دنیا آپ کے نزدیک حقیر تھی تبھی تو آپ نے اس سے پہلو تہی کی, آخرت آپ کے نزدیک باعث شرف و عزت تھی تبھی تو آپ اس کی طرف متوجہ رہے. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے اور ان کے بعد آپ کا چلا جانا بہت بڑا حادثہ ہے. اللہ عز و جل کی کتاب صبر کرنے پر ہمیں حسن عوض کا وعدہ دیتی ہے, اور میں آپ کے بارے میں صبر کر کے اللہ سے اس کے وعدے کے مطابق جزا لوں گی اور آپ کے لیے کثرت استغفار سے استعانت لوں گی. اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے. میں آپ کی زندگی کو محبوب رکھنے کے باوجود آپ کو الوداع کہتی ہوں اور آپ کے بارے میں قضا پر کوئی عیب نہیں لگاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اور رحمت ہو. ارشاد فرمایا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ جس طرح دنیاوی بادشاہ دنیاوی مال و دولت دینے میں سخی ہوتے ہیں, اسی طرح اللہ والے بھی باطنی دولت دینے میں سخی ہوتے ہوں گے, لیکن اس دینے میں ان کو کیا اختیار ہوتا ہے, یہ تو مولا کے فضل ہی سے ملتی ہے. اس پر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ باطنی دولت دینے میں اہل اللہ کو اختیار تو نہیں ہوتا, لیکن اس معاملے میں ان کے اختیار کی ضرورت ہی نہیں. اللہ والوں کے دل میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ جو ان کو خوش رکھتا ہے, جس کی طرف ان کی توجہ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما ہی دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنا فضل فرما دے, مرشدین کی توجہ اور ان کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال ولکن الزہادۃ فی الدنیا الا تکون بما فی یدیک اوثق بما فی یدی اللہ وان تکون فی ثواب المصیبۃ اذا انت اصبت بها ارغب فيها لو انها ابقيت لك. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زہد حلال کو حرام بنانے اور مال کو ضائع کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ زہد یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھوں میں ہے یعنی مال و دولت, اس پر بھروسہ نہ کر بلکہ اس پر بھروسہ کر جو اللہ تعالی کے ہاتھوں میں ہے. اور زہد یہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت پڑے تو اس مصیبت میں ثواب کا طالب ہو اور اس میں بہت رغبت کرنے والا ہو, اگر وہ مصیبت تیرے لیے باقی رکھی جاتی. تشریح میں میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جاہل فقیر زہد کا مطلب اللہ کی حلال نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کو سمجھتے ہیں, اور یہ محض جہالت ہے. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں, لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. ترجمہ, نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو کہ جنہیں حق تعالی نے حلال کیا ہے تمہارے لیے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کون کمال رکھتا ہے؟ پس آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض جاہل کرتے ہیں کہ زاہد بننے کے لیے گوشت حلوہ اور پھلوں اور اچھے کپڑوں کو ترک کر دیتے ہیں, یہ زہد نہیں ہے. اسی طرح مال کو ضائع کرنے کا نام بھی زہد نہیں ہے, بلکہ زہد نام ہے کہ حق تعالیٰ کے وعدوں پر پورا اعتماد کرے, رزق کے باب میں اور حق تعالیٰ کی طرف سے ایسی جگہ سے رزق پہنچانے پر کہ تیرا وہاں سے گمان بھی نہ ہو اور اعتماد اپنے فانی خزانوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے باقی خزانوں پر کرے، جیسا کہ فرمایا حق تعالیٰ شانہ نے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے فانی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی ہے، اور دنیا سے انس اور اطمینان نہ پکڑے اور آخرت کو محبوب رکھے اور آخرت کے ثواب کی امید پر دنیا کے مصائب سے نہ گھبرائے، یہ باتیں سب زہد کی ہیں، نہ کہ حرام کرنا حلال کا اور ضائع کرنا مال کا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتیں، جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم دو آدمی جائیں، تنہا آدمی سفر نہ کرے، البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں کہ تنہا آدمی سفر کرے۔ سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں، سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صحابہ اور اہل بیت اور علماء کی محبت اور عظمت میں بیان۔ تیسری روایت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو شخصوں کی نسبت پوچھا گیا جو بنی اسرائیل میں تھے، ایک تو عالم تھا کہ فرض یعنی ما اس کے ضروری متعلقات کے پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا، اور دوسرا دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا، سو ان میں اب کون افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عالم تھا جو فرض ما اس کے ضروری متعلقات کے پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا، اس کی فضیلت اس عابد پر جو دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ ان حدیث سے علماء کا جانشین پیغمبر ہونا ظاہر ہے، پہلی روایت میں تو وارث کا لفظ مصرح ہے، دوسری روایت میں آپ کا ان میں بیٹھ جانا اس انتصاب خاص پر صاف دلیل ہے، اور تیسری روایت میں فضیلت نے عالم کو اپنے ساتھ تشبیہ دینا اس اختصاص کی واضح دلیل ہے، اور حضرات صحابہ اور آل و ازواج کا تعلق اور ربط محتاج تنبیہ نہیں، بس ان سب جماعتوں سے محبت رکھنا متمم ہے محبت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا سے پہلے ایک دو اعلان ہے، وہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں عشاء کی نماز کی جماعت جو ہے وہ 8 بجے سے ہے کل سے، تو اس حساب سے ہماری مجلس انشاءاللہ تعالی 9:45 شروع ہوگی 8:45 پر، اور اسی حساب سے 5 منٹ پہلے یعنی 8:40 پر کانفرنس کال والے فون کر لیا کریں۔ اور دوسرا اعلان جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کل اتوار 16 جنوری ہے، صبح کی مجلس تو انشاءاللہ تعالی ہماری معمول کے مطابق ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تعالی کل یہ اضافی خوشخبری اور اضافی نعمت اللہ تعالی نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اللہ تعالی اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے کہ انشاءاللہ تعالی کل 16 جنوری عشاء کی نماز کے بعد یعنی یہی وقت ہے انشاءاللہ 8:40 پر، بلکہ 8:30 پر فون آ جائیں، کیونکہ میں انشاءاللہ جلدی نماز پڑھ کے حاضر ہو جاؤں گا یہاں حجرۃ الطالبین میں، تو ٹیلی فون والے جو کر سکیں 8:30 فون کر لیں، انشاءاللہ ان کا فون یہاں اٹینڈ ہو جائے گا۔ تو ڈھاکہ سے ہمارے مرشد قطب زمان عارف باللہ شیخ الحدیث شیخ العلماء
رومی زمانہ حضرت مولانا شاہ عبد البنتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کا اردو میں بیان نشر کیا جائے گا ڈھاکہ جامعہ حکیم الامت سے براہ راست. اور بتایا جاتا رہتا ہے کہ حضرت کی ویب سائٹ بھی ہے www.khanqahbd.com www.khanqahbd یہ ساتھ میں لگانا ہے khanqahbd.com. اس ویب سائٹ پر حضرت والا کا بیان جو لوگ نیٹ پر سننا چاہیں نیٹ پر بھی سن سکتے ہیں براہ راست نشر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یہاں حجرۃ الطالبین میں بھی انشاءاللہ تعالی کانفرنس کال کے ذریعے سنایا جائے گا, اور جو احباب یہاں آ کر سننا چاہیں وہ یہاں آ کر سن لیں, اور اس بیان کے سننے کا بہرحال اہتمام کریں. جو رات کی وجہ سے نہیں آ سکتے اگر تو اپنے گھروں پر اس کو سننے کا اہتمام کریں. اسی طرح جو مقامی قریبی خواتین ہیں اگر وہ آنا چاہیں تو ہمارے گھر پر ہمارا گھر حاضر ہے, وہاں آ کر سن سکتی ہیں, ورنہ اپنے گھروں پر بھی سن سکتی ہیں. اور اسی طرح سے ہمیشہ کی طرح اصل بیان مسجد اختر حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہ کی جو مسجد اختر ہے یہیں گلستان جوہر میں, وہاں پر مرد حضرات کے لیے انتظام ہے, اصل انتظام وہی ہوتا ہے حضرت والا کا بیان سننے کا. اور پھر وہاں کا مرکز تربیت خواتین جو ہے یہاں حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہ کا, یہاں پر خواتین آ کر سنتی ہیں, وہاں بھی آ کر سنا جا سکتا ہے بیان. اور ایک بات اور کیا تھی, بس ٹھیک ہے. تو کل جو ہے کل رات کا جو بیان ہے تو وہ تو انشاءاللہ میں جلدی آ جاؤں گا, 8:30 بجے انشاءاللہ تعالی ٹیلی فون کر سکتے ہیں. اور باقی دنوں کے اندر جو ہماری مجلس ہوتی ہے عمومی طور پر عشاء کے بعد والی, اس کے لیے 8:40 پر ٹیلی فون کیا جائے گا, اور انشاءاللہ 9:00 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور نہیں تو ہدایت